الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاه وسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر فاقم وجهک للدین حنیفہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر پہلی مجلس ہے اس اشرف مدارس کے آپ سے درخواست کروں گا کہ سال گزشتہ جو ہمارے درمیان تھے اب نہیں ہیں ان کے لیے اپنے تمام محرومی کے لیے خاص طور پر شہداء ملت کے سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا بسم اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد دو چار منٹ آپ کے حسب دستور حسب سابق لیں گے انتظامی مسائل کے سلسلے میں کہ بھرپور تعاون آپ کا درکار ہوگا مجھے بھی یہاں کی انتظامیہ کو بھی اسکاؤٹس کو بھی بچوں کو بھی بچیوں کو بھی جو انتظامات کریں ان کے ساتھ آپ کو بھرپور تعاون کرنا ہے ٹریفک پولیس کے سپاہی جو کھڑے ہیں پولیس کے سپاہی کھڑے ہیں اگر رینجرز کے سپاہی کھڑے ہیں انتظامی امور میں اور ویسے بھی ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری قوم بالکل تیار ہو چکی ٹرینڈ ہو چکی ہے ان معاملات میں کہ نظم و ضبط کو کیسے برقرار رکھنا ہے اور دنیا نے آزمایا بھی ہے پھر آزمائش کا میدان سامنے ہے نظم و ضبط کسی بھی حالت میں خراب نہیں ہونے دینا ہے بھرپور تعاون ان کے ساتھ کیجیے اور یہی میری گزارش ہے اسکاؤٹس سے اور سپاہیوں سے سب سے کہ وہ بھی اسی اخلاق اور محبت کا مظاہرہ کریں عزاداروں کے ساتھ کوئی زحمت آپ کو ہو جاتی ہے گاڑی کہیں دور کھڑی کرنا پڑ جائے کوئی بات نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں پیدل چل کے آ جائیے تھوڑی دور تک کوئی ایسی بات میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں خود بھی واقعی انکساری نہیں بلکہ واقعی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی مسئلہ ہے تو میں باہر سے بھی پیدل اتر کے آ سکتا ہوں مجھے کوئی پریشانی نہیں میری کوئی عمل تو کوئی ہستی نہیں لیکن اگر کچھ ہے بھی تو اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی میں جانتا ہوں اگر انتظامات کے لیے میری گاڑی بھی باہر روکنی پڑے آپ روک دیجیے میں بالکل کھلے دل سے کہہ رہا ہوں اسکاؤٹ سے بھی پولیس سے بھی سپاہیوں سے تاکہ کسی کو کوئی شکایت نہ ہو کہ مولانا کی گاڑی تو اندر جا رہی ہے ہماری کیوں نہیں جا رہی کوئی بات نہیں مجھے بھی باہر چھوڑ دیں میں اپنی مرضی سے نہیں آ رہا اندر لیکن انتظامات بھرپور آپ کا تعاون سب کے ساتھ رکھتے کوئی بھی سانحہ ہو سکتا ہے ہو جائے گا کوئی مسئلہ تھوڑی اگر ہو گیا تو انشاءاللہ کہ کچھ نہیں ہونے والا ہر سال ہم یہ بات کرتے ہیں اور نہیں ہوتا کچھ کئی گزشتہ چند سالوں سے معاملات ٹھیک ہی چل رہے ہیں تقریباً جس کو کہتے ہیں 80-90% ٹھیک ہے لیکن اگر خدا نہ کرے کچھ ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے بھائی اب ہو جائے گا تو میرے آپ کے بس میں تو نہیں ہے وہ تو یہی ایک فیصلہ ہے کہ اگر اللہ نے کوئی امتحان لکھ دیا میرے لیے اور آپ کے لیے ہماری ملت کے لیے تو اس امتحان کو دینا ہے نا بھائی اس امتحان کو دیں گے دیتے آ رہے تو ذہنی طور پہ پہلا پیغام ہمیشہ دیتا ہوں یہ سب جگہ جانا چاہیے تمام جگہ جانا چاہیے پتہ نہیں کیا کیا چلا کرتا ہے سوشل میڈیا پہ جو کام کی چیز ہے بھائی وہ اتنی سی ہے دو منٹ کی بات ہے کہ ایک تو انتظامی امور میں سب سے تعاون جتنے بھی ادارے ہیں اپنے اسکاؤٹ سمیت ان سب سے انتظامی کس چیز میں مجالس اور جلوس کے انتظامات میں کوئی گڑبڑ نہیں ادب تعاون نہیں تعاون چاہیے اور خدا نہ کرے کوئی بات ہو جائے انشاءاللہ نہیں ہوگی اگر ہو جائے تو کیا کرنا ہے بھائی نظم و ضبط ڈسپلن ہمیشہ کی طرح آشور میں بھی دنیا نے دیکھا چہلوں میں دنیا میں دیکھا یہاں دنیا نے دیکھا اپنے نظم و ضبط کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا دنیا کو بتانا ہے کہ وہ دیکھیں نا کتنے شکست خوردہ عناصر ہیں جو یہ کوشش کر سکتے ہیں نا ڈی آئی خان میں کوشش کی نا ہارنے کے بعد کی ہے نا کوشش تو وہ شکست خوردہ عناصر اس انتظار میں بیٹھے امید میں بیٹھے ہیں کہ کوئی موقع ملے ہم کچھ کام دکھائیں شہر سے لے کے پورے ملک تک کوئی ہنگامہ آرائی بھر پاؤ تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس سازش کو ناکام بنانا ہے
ना किसी की हिमायत में नाकाम बनाना है, ना किसी की मुखालिफत में नाकाम बनाना है। हमें तो अपनी आजादारी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए इन साजिशों को नाकाम बनाना है कि नज़्म व ज़ब्त कायम रखें, बरकरार रखें। कोई भी बड़ा सानिया हो जाए, समंदर यही पहुंचता हुआ साल यही जुमले अदा करना, समंदर चढ़ दौड़ेगा क्या हो जाएगा, जमीन फट जाएगी, जलजला आ जाएगा क्या आ जाएगा। तो खुदा के बंदो, हम लोग हुसैनी है, जब हुसैनी है तो हर वक्त इम्तिहान के लिए तैयार बैठा है, हर मुसीबत के जवाब में एक ही नारा लगाता है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। हाजिर हाजिर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जिंदा जिंदा जिंदा, मुर्दा मुर्दा मुर्दा,
मोहम्मद।
क्या मतलब है इसका, लब्बैक या हुसैन का मतलब हुसैन हाजिर है, करबला असर में हाजिर है, मजलिस फर्श हुआ करबला मैदान असर है, इसमें खड़े में करबला असर में खड़े गड़े, कोई परवाह नहीं, आनी आएगी देखी जाएगी, सब पर आएगी, कोई नहीं जिंदा जाएगा यहां से, सब मर के जाएंगे, और जिनको अल्लाह ने उठा लिया ना उन्हें भी वापस आना है मरने के लिए, उन्हें वापस आना है मरने के लिए जी। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, जनाब ईसा को वापस आना, जनाब इदरीस को वापस आना है, जनाब खिज्र अलैहिस्सलाम को, खिज्र अलैहिस्सलाम को जाहिर होना है, क्यों, मौत का जायका चखने के लिए भाई। नफ्स जैसा भी हो, कुल्लो नफ्स के जायकतुल मौत, हर किस्म के नफ्स को मौत का जायका चखना, फिर क्या क्या घबराना है, क्या की परेशान है। बस एक बात तय है कि हुसैन की राह में जाने के बाद मरते नहीं, हुसैन की राह में जाने के बाद मरता कोई नहीं, हुसैन उसको मरने नहीं देता, कभी भी नहीं मरने देगा, कयामत तक नहीं मरने देगा। एक सलवात दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद, अब आइए मोहम्मद आले आइए। अब आपके सामने मौजू का ऐलान करते सीधे सीधे दो लफ्ज है, दीन हनीफ, दीन हनीफ, ये क्या है दीन हनीफ, फाकिल मजहब अली दीन हनीफा, बस अपना रुख कर दीजिए, अपना यानी अपने सामने कर लीजिए या खुद सामने हो जाइए, अपना रुख फेर लीजिए, किस तरफ फेर लीजिए, दीने हनीफ की तरफ, दीने हनीफ, दीने हनीफ की तरफ। अब ये दीने हनीफ क्या है, ये दीने हनीफ वो दीन है कि फितरत अल्लाह लती फतरन नास अलैहा, इसी दीने हनीफ की फितरत पे अल्लाह ने, ये वो फितरत इलाही है, ये फितरत इलाही है जिस फितरत इलाही पर अल्लाह ने पैदा किया है। ये दीने हनीफ की तारीफ खुद ही आयत में हो रही है, आगे चलकर इसी आयत में इसी खुद ब खुद तारीफ होती चली जा रही है, सूरह रूम तीसवां सूरह उसकी तीसवीं ही आयत है, तीसवें सूरह की तीसवीं ही आयत है, फितरत अल्लाह लती फतरत नास अलैहा, इसी फितरत पे अल्लाह ने इंसान को भी खल्क किया जो फितरत इलाही है अल्लाह की, ला तब्दील अल खल्किल्लाह, और अल्लाह की खिलकत में कोई तब्दीली आने वाली नहीं, यानी अल्लाह की खिलकत का, अल्लाह के खल्क करने का जो तरीका है, जो सुन्नत है, उसमें कोई तब्दीली आने वाली नहीं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही दीन क़य्यिम है, यही रास्त और दुरुस्त दीन है। अभी लफ्जों की तशरीह कर देंगे, अभी इसे लफ्जी माना कर रहे हैं, एक एक लफ्ज की तशरीह कर देंगे, माना वाजी हो जाएगा कि दीन हनीफ से क्या मुराद है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही तो दीन क़य्यिम है, यही जिसे दीन हनीफ कहा है, यही दीन क़य्यिम है, यही दीन मुकम्मल है, यही दीन रास्त है, यही दीन दुरुस्त है, यही दीन सही है। दीन के माने भी बता देंगे, वो भी सब आ जाएगा, लेकिन आज मुकद्दिमतन मजलिस है ना, मुकद्दिमा बहुत हल्का रखेंगे, बहुत ही हल्का सा ताकि आपको समझ में, ये दीन हनीफ है भाई, ला तब्दील अल खल्किल्लाह, और इसकी खिलकत अल्लाह की खिलकत में कोई तब्दीली आने वाली नहीं, ये अल्लाह की सुन्नत है, इसमें कोई तब्दीली आने वाली नहीं। वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यालम, लेकिन इंसानों की मुसीबत है कि इनकी अक्सरियत मानती ही नहीं, अक्सरियत इल्म रखती ही नहीं, या इल्म हासिल करना ही नहीं चाहती। अक्सरियत का मसला ये है, अक्सरियत का मामला ये है, अक्सर की जो चीज अच्छी नजर आती है ना सामने, उसे कबूल कर लेते। अक्सर नास ला यालमून, अक्सर नास जो है वो इल्म हासिल करना ही नहीं चाहते, उनके पास इल्म है ही नहीं, ये मुसीबत है। वरना सीधी सीधी सी बात है कि अल्लाह ने इनके लिए दीन हनीफ रखा है, उसकी तरफ रुख कर लो। बस सबसे पहले तो वजह का क्या माना है, फाकिम वजह का, अकिम का भी माना वो बाद में आ जाएगा, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम के साथ, लेकिन इसमें दीन हनीफ की जो तारीफ करनी पड़ेगी तो एक लफ्ज को पहले अलग अलग रखना पड़ेगा। वजह, वजह कहते हैं चेहरे को, किसे कहते हैं, ये लुगवी माना है, इस्तिलाही माना तरफ है, तरफ, वजहुल यमीन, वजहुल यसार, یعنی دائیں طرف بائیں طرف سمجھ میں آ رہی بات؟ وجہ اسی سے کہتے ہیں آفاقی وجہ کا اپنے اپنے چہرے نہیں اپنے رخ ادھر کرو، یعنی تم پورے کے پورے دین حنیف کی طرف مڑ جاؤ، پورے کے پورے مڑ جاؤ، جیسے پروردگار سب کو محفوظ ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ موت برحق ہے، برحق ہے نا، تو قبر میں لحد میں جب لٹاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کا رخ قبلہ رخ کر دو. اب قبلہ رخ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے جنازہ میت کو سیدھا لٹایا اور گردن موڑ دی. ہم نے بعض جگہ یہ بھی دیکھا کہ سیدھا لٹا کے گردن موڑ دے، گردن موڑنے کا مطلب رخ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے. میں آپ سے کہوں کہ قبلہ رخ کھڑے ہو جائے تو کیا کریں گے آپ؟ خالی منہ موڑ لیں گے قبلے کی طرف، یہ قبلہ ادھر ہے، ایسے کریں گے؟ قبلہ رخ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پورے کے پورے قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں گے تو یہ کیا کہلائے گا؟ قبلہ رخ. یہ ہے وجہ کا مطلب، یہ ہے وجہ کا. چہرے کا مطلب ہے لغوی معنی، لیکن جب پرانی اصطلاحات میں استعمال ہو، فقہی اصطلاحات میں استعمال ہوگا تو وجہ کا کیا معنی ہو جائے گا؟ رخ. سمت یعنی پورے کے پورے مڑو، باقی وجہ کا یعنی پورے کے پورے مڑو، خالی گردن نہیں موڑنی. یعنی ایک جز تھوڑا سا دین نہیں لینا، یوں تشریح کر دے کہ تھوڑا سا دین نہیں لینا کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان باقی کام جو کرتے پھرو، نماز پڑھ لی باقی کام جو بھی کرتے پھرو، روزہ رکھ لیا باقی جو بھی کرتے پھرو، کچھ دین لیا یعنی کچھ نہیں، پورے کے پورے، تمام کے تمام رخ کر لو، پورا رخ اپنا کر لو. واقعی وجہ کا، وجہ کے معنی نہیں ہے. دین حنیف کس طرح کر لو؟ دین حنیف کے لیے حنیف کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ دین حنیف کیوں کہا گیا؟ اس دین حنیف کی وجہ سے کفار قریش کو زمانے جاہلیت میں حنفا کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ حنفا. دین حنیف کے ماننے والے، کیوں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا نا دین حنیف، ان کے لیے بھی استعمال ہوا. ابراہیم دین حنیف پر ہے، ان کا دین حنیف، دین حنیف ہے. لہذا یہ حنفا، اہل کتاب ان کو کیا کہتے تھے؟ حنفا. اچھا حنیف کا معنی کیا ہے؟ آئیے اب معنی بتائیں آپ کو، تو پھر آپ کو لطف آئے گا، خاص طور پر بچے جوان کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے، خالی ہاتھ یہاں سے نہیں جائیں گے. دین حنیف، حنیف نکلا ہے حنف سے، حنف اے نون پہ تنوین لگا دیں تو حنفن، حنف نہیں، حنف دوسرا معنی بن جائے گا. حنف نون ساکن ہے، حنف تنوین لگا دیں گے تو حنفن ہو جائے گا. ٹھیک، حنف کے معنی ہے کج، ٹیڑھا، مائل، جھکا ہوا، میلان. یہ لغوی معنی ہے. حنف کا معنی ہے جھکا ہوا، مائل، ہٹا ہوا، ترچھا، یہ سارے معنی لغت میں یہ معنی ہے. حنیف کا معنی کیا ہے؟ باطل سے پہلو بچا کر حق کی طرف رخ کرنے والا. اب دیکھیے حنیف کا معنی ہے سیدھا رخ کرنے والا، خالص. حنیف کا ایک معنی ہے خالص، پاک، خالص اور پاک. اب یہ حنیف ہے خالص اور پاک، نکلا ہے حنف سے. حنف کا معنی ہے ٹیڑھا، ترچھا، جھکا ہوا، مائل، اور حنیف کا معنی ہے خالص، پاک. نہیں، حنیف کا اصل معنی کیا بتایا جاتا ہے؟ کہ جو باطل سے ہٹ کر، باطل سے مڑ کر اپنا رخ خالص دین کی طرف کر لے اسے کہتے ہیں حنیف. یعنی باطل سے مڑا ہوا، باطل سے ترچھا ہوا، جس نے باطل سے اپنا رخ پھیر لیا خالص بن گیا اسے کیا کہتے ہیں؟ حنیف. یعنی بالکل خالص اور پاک، یعنی بالکل اس سے منہ موڑ کے، باطل سے منہ موڑ کے حق کی طرف آنے والا اسے کہا جاتا ہے حنیف. تو دین حنیف یعنی باطل سے بالکل پاک اور خالص، جس نے باطل کو چھوڑ کر حق کا راستہ اختیار کیا تو وہ کیا اس میں داخل ہو گیا؟ دین حنیف کی طرف اس نے اپنا رخ کر لیا، اس لیے کہا جاتا ہے دین حنیف. حنیف یعنی باطل سے مڑا ہوا، باطل سے ہٹا ہوا، جس نے پورا کا پورا رخ اپنا کہاں کر لیا ہے؟ دین کی طرف کر لیا. فاقم وجہ کا لدین حنیفہ، پس جو خالص دین ہے، جو پاک دین ہے، جو ہر قسم کے رچ سے پاک ہے، باطل سے پاک ہے، اس دین کی طرف اپنے رخ کرو. یہی دین حنیف وہ فطرت ہے، فطرت الہی جس پر اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے، تمام انسانوں کو خلق کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، صرف آیت کی تشریح کر رہے ہیں، پھر آگے چلیں گے بات کو لے کر. ذالک دین القیم، یہ دین قیم ہے. قیم یعنی سیدھا کھڑا ہوا، محکم اور استوار. فاقم وجہ کا سیدھے کھڑے ہو جاؤ، کیا مطلب؟ کھڑے نہ ہو جاؤ، اسٹینڈ نہیں کرو، یہ نہیں مطلب کہ محکم اور استوار ہو جاؤ اس دین کی طرف. جو ذالک دین القیم، یہی محکم اور استوار دین ہے، محکم اور استوار، پائیدار، یعنی اس میں کوئی تبدیلی آنے والی قیامت تک نہیں ہے، یہ وہ دین ہے، اس لیے اس کی طرف اپنے رخ کر لو. پس کیونکہ جناب ابراہیم نے اعلان کیا تھا انا اول المسلمین، پہلا مسلمان کون ہوں؟ حالانکہ اس سے پہلے جناب نوح بھی مسلمان آدم ملے، لیکن اعلان قرآن نے جسے نام دیا، اللہ نے جسے نام دیا، جناب ابراہیم پر جو صحیح کے نازل ہوئے ان میں انہیں نام دیا، تو اس بنا پر اعلان کیا جناب ابراہیم نے، انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان، پہلا مسلمان، دین حنیف جناب ابراہیم لے کر آئے۔ تو یہ حنف اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ کفار قریش، کہ ہم دین حنیف پر ہیں، ہم وہ ہیں جو دین حنیف والے، حالانکہ دین بدل چکے تھے نا، دین تبدیل کر چکے تھے، تحریفات کر چکے تھے دین کا، یعنی جناب ابراہیم جو دین لے کر آئے تھے اس کا بالکل بیڑا غرق کر چکے تھے، وہ خانہ کعبہ میں بت رکھے تھے، مگر اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ ہم دین حنیف والے، ہمارے جد ابراہیم پر دین حنیف آیا تھا، ہم دین حنیف والے۔ لیکن کیا آپ انہیں دین حنیف پر مانتے ہیں؟ نہیں مانتے نا، کفار قریش کو، زمانے قبل اسلام کے جو اتنے بھی مسلمانوں کو مانتے ہیں آپ، وہاں کے مکے کے لوگوں کو، کافر تھے نا، مسلمان تو کہیں نہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم دین حنیف پر ہیں، وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ہم کافر ہو گئے، حالانکہ اسی خانہ کعبہ میں، اسی مسجد الحرام میں جس میں صرف اللہ کی عبادت کی جانی تھی، اپنے اپنے بت رکھے ہوئے تھے، 365 بت رکھے ہوئے تھے، مگر ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ہم کافر ہو گئے، اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے تھے اور کہتے تھے ہم دین حنیف والے، ہم دین حنیف والے، حالانکہ قرآن کی کیفیت بتا رہا ہے، وما کان الصلاۃ عند البیت الا مکاءً وتصدیۃ، وما کان الصلاۃ، ان کی نماز نہیں تھی، مگر کیا تھی ان کی نماز؟ اللہ کے گھر میں کیا کرتے تھے؟ نماز کے نام پہ، عبادت کے نام پہ۔ توجہ رہے آپ کی، یہ بنیاد قائم ہو رہی ہے آئندہ مجالس کے لیے۔ کیا تھی ان کی عبادت؟ کیا تھی ان کی نماز؟ وما کان الصلاۃ، ان کی صلاۃ یہ تھی، ان کی نماز یہ تھی، عند المسجد، یہ مسجد الحرام میں کیا کرتے تھے؟ وما کان الصلاۃ عند البیت، مسجد نہیں بیت، اللہ کے گھر میں ان کی نماز کیا تھی؟ الا مکاءً وتصدیۃً، یا سیٹیاں بجاتے تھے یا تالیاں پیٹتے تھے، اور اس کو کہتے تھے عبادت۔ شور مچاتے تھے، ڈھول بجاتے تھے، ناچتے تھے، گاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، اور کہتے تھے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ اللہ کے گھر میں یہ سب ہوتا تھا تو مجھے بتائیے، جب اللہ کے گھر میں یہ سب ہوتا تھا اور اسے لوگ عبادت کہتے تھے، باقی دنیا میں کیا حال ہوگا دین کا؟ جب اللہ کے گھر میں، خانہ کعبہ میں یہ ہوتا تھا، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، اور کہتے تھے یہی تو دین ہے، یہی تو ہماری عبادت ہے، یہی نماز ہے، یہ جو ہم سیٹیاں بجا رہے ہیں، یہ جو ہم جشن منا رہے ہیں، بھائی اللہ کے گھر میں آ گئے، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، زیادہ جشن مناؤ، جشن مناؤ، سیٹیاں بجاؤ، جشن مناؤ، تالیاں بجاؤ، جشن مناؤ، ڈھول بجاؤ، خوشی کی بات ہے، اللہ کے گھر میں آ گئے، یہ تھی ان کی عبادت۔ تو کیا یہ دین پر تھے؟ کیا یہ یہی ابراہیم کا دین تھا؟ لیکن جناب ابراہیم کے بعد اتنے عرصے میں کہاں تک پہنچا دیا تھا دین کو، کہ جو تماشے بازیاں کرتے تھے اس تماشے بازی کو دین کہا کرتے تھے، نسلوں کو تباہ کرتے تھے، بچوں کو تباہ کرتے تھے، جوانوں کو تباہ کرتے تھے، اور اگر کوئی بیچارہ آ کر ان سے کہہ دیتا تھا کہ اللہ کے گھر میں یہ سب کام نہ کرو، کیا اس کا دین، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں، اس کو دین سے باہر نکالو، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ انہی نے جو عقیدے بنائے تھے، خود ساختہ، ان عقیدوں کی اہمیت تھی، اس کے علاوہ کسی عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہاں ان میں ایسے لوگ تھے جو ان کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے تھے، ان کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے تھے، جانتے تھے کہ دین حنیف کیا ہے، ہر زمانے میں ایسے تھے۔ وہ تو پڑھ چکا ہوں میں آپ کے سامنے، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی دعا تھی کہ ہماری ذریت میں ایک گروہ کو اسلام پر باقی ضرور رکھنا، کچھ لوگ تھے ایسے، لیکن وہ ان میں اتنی طاقت اور اتنے ساتھی نہیں تھے ان کے پاس کوئی ان کو روک سکتے ہاتھ پکڑ کے، تم کیا کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ تو قرآن نے کیوں یہ سارے واقعات بتایا، کیوں بتایا یہ سب کچھ؟ قیامت تک ایسا ہونا ہے، جھوٹ بولا جائے گا اللہ کے نام پہ، تماشا کیا جائے گا اللہ کے نام پہ، اللہ کی عبادتوں کو مسخ کیا جائے گا مگر اللہ کے نام پہ، کیونکہ کسی اور کے نام پہ تو عبادت مسخ نہیں کی جا سکتی، اللہ کے نام لے کے تمام چیزوں کو مسخ کیا جائے گا۔ دین کے ٹھیکیدار بنیں گے، اسلام کے ٹھیکیدار بنیں گے اللہ کے نام پہ، دنیا میں دہشت گردی پھیلائیں گے اللہ کے نام پہ، لوگوں کا قتل عام کریں گے اللہ کے نام پہ، عورتوں، بچوں، بوڑھوں سب کا قتل عام کریں گے اللہ کے نام پہ، کہیں گے یہی اسلام ہے، یہی دین حنیف ہے۔ تو یہی تو وہ بھی کرتے تھے، کفار قریش کیا کرتے تھے کہ ایمان والوں کے ساتھ جو جو ایمان لاتا تھا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے غیب سے مدد بھیجی. کس کے لیے مدد بھیجی؟ بظاہر رسول کے لیے بھیجی, لیکن رسول کی مدد کس کی مدد ہے؟ رسول کی مدد ہے اللہ کے دین کی مدد. تو اللہ کے دین کی مدد کے لیے ایک طاقتور مدد کرنے والا بھیجا کہ قیامت تک جب بھی دین پر وقت پڑے, جب تم یہ دیکھو کہ اب دین پہ وقت پڑ رہا ہے, دین مظلوم ہو رہا ہے, تو بس اسی کو پکارنا جسے اللہ نے اپنے رسول کو دین کی اور رسالت کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا, وہ دین کا محافظ. اول روز سے دین کی حفاظت کر رہا ہے, قیامت تک حفاظت کا ذمہ دار. مگر اس نے بھی حفاظت کا فریضہ ساتھیوں کے ساتھ انجام دیا, معاشرے میں. درست ہے, جب کوئی مصیبت, جب کوئی مشکل وقت آیا, رسول کی سپر بن گئے, رسول کی ڈھال بن گئے, کیونکہ اللہ کے رسول پر کتنے مقامات پر ایسا وقت آیا اور اللہ کے رسول نے اپنی جان بچانے کا وسیلہ قرار دیا اس ہستی کو. صاف صاف سی بات, دیکھیے شب ہجرت, جان تو خطرے میں ہے نا. ہجرت جان کی وجہ سے نہیں ہو رہی, یاد رکھیے گا, پہلے کبھی میں نے ایسا کیا تھا, ہجرت جان بچانے کی غرض سے نہیں ہے. ہجرت تو اللہ کا حکم ہے کہ اب آپ ہجرت کر جائیے, جان بچانے کے لیے ہجرت نہیں ہوئی. یہ تو ہجرت کا منصوبہ کسی طرح لیک ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ لیک ہو گیا ہجرت کا منصوبہ. یہی ہے نا تاریخ میں کہ ہجرت کا منصوبہ چھپایا تھا رسول نے ان لوگوں سے, کفار قریش, لیکن کفار قریش کو معلوم ہو گیا. اب جب کفار قریش کو معلوم ہو گیا تو اب انہوں نے جناب تیار کر لیے 150-200 خودکش بمبار کہ جناب آپ کو کرنا ہے حملہ اور ختم کرنا ہے, حضور کو نکلنے نہیں دینا. اب دیکھیں نکلنے کا مسئلہ جان بچانے کی بات ہے, منصوبہ ہے رسول کا کہ مجھے ہجرت کرنی ہے اور یثرب جانا ہے. اسے تو مدینہ یثرب ہے نا, یثرب جانا ہے. اور روکنے والے کیوں آئے ہیں؟ تاکہ آپ کو یثرب جانے سے روک دیا جائے. ایسے ہی ہے نا کہ آپ کو مدینہ نہ جانے دیا جائے, یثرب نہ جانے دیا جائے. رسول کو اپنی پلاننگ پر عمل کرنا ہے, منصوبے پر عمل کرنا ہے. خوف نہیں ہے جان کا, خوف نہیں ہے. لیکن فرمایا اسے, یہ لگے ہوئے تو ہے 150 قاتل تاک میں بیٹھے تو ہیں, کیا فرمایا علی سے کہ آپ میرے بستر پہ آج کی شب سو جائیے, صبح امانت مکے والوں کی دیکھیں, اہل خانہ کو ساتھ لے کے, خواتین کو ساتھ لے کے سفر کیجیے, یثرب کا میرے پیچھے پیچھے آئیے. تو مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی, میرے بستر پہ لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی. یہ جان کا مسئلہ تو علی نے رکھا تھا, رسول نے نہیں رکھا تھا, تاکہ تاریخ میں محفوظ ہو جائے کہ اگر رسول کا کوئی فدیہ بن سکتا ہے تو سوائے علی کے کوئی بھی نہیں بن سکتا. اگر رسول کی جگہ کوئی لے سکتا ہے, رسول کا فدیہ کوئی بن سکتا ہے, رسول کی قربانی کوئی بن سکتا ہے, تو سوائے علی یا اولاد علی کے کوئی رسول کا فدیہ نہیں بن سکتا. اس لیے رسول قدم قدم پر کہتے رہے, علی منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں, حسین منی وانا منہ. یا یوں کہہ لیجئے کہ حسین منی وانا من الحسین, وہ دونوں طرح سے حدیث پڑھی جاتی ہے, اس میں پریشان مت ہو جائیے گا. علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں, حسین مجھ سے میں حسین سے. کیوں؟ بتا دیا کہ میرا فدیہ بننے کا حق انہی کو ہے. یعنی علی کو کوئی زخم لگے گا تو رسالت کو زخم لگے گا, حسین کو کوئی زخم لگے گا تو رسالت کو زخم لگے گا. قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ ان کی لڑائی بھی میری لڑائی ہے, ان کی صلح میری صلح ہے, ان کا گوشت میرا گوشت ہے, لحمهم لحمی ودمهم دمی, ان کا خون بھی میرا خون ہے. اس لیے اللہ نے رسول کے دفاع کے لیے, دین کے دفاع کے لیے قیامت تک کے لیے ایک دروازہ کھولا کہ رسول کا پہلا مددگار بھی علی ہوگا, دین کا پہلا مددگار بھی علی ہوگا, اور جو آخری مدد کرنے والا آئے گا وہ بھی علی کا بیٹا ہی آئے گا جب دین دوبارہ زندہ ہوگا. اپنے بہت ساری بات, دین نظام, دین منشور, دین مذہب, دین مشرب, پیاس بجھانے کی جگہ, مسلک, یہ سب دین کے معنی ہیں. دین ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے. دین نظام کو کہا گیا, قانون کو کہا گیا, ملت کو کہا گیا, کہ یہ دین ہے, پورا نظام دین ہے. اگر دین نظام نہ ہوتا تو آج تک یہ لڑائی نہ ہوتی, ختم ہو چکی ہوتی. یہ سب کے سب آپ سے لڑنا رہے ہوتے مسلمانوں سے,
तो कोई तो हमारा भी दोस्त बन जाता ना, हमसे मिलकर दूसरों से लड़ता। नहीं, ये सब कुफार और मुशरिकीन का, मुनाफिकीन का इत्तेहाद क्यों है यकजा, किस लिए? दीन के खिलाफ, क्योंकि ये वाहिद दीन है ना। देखिए बाकी जो अदियान हैं उनको भी अदियान ही कहा जाता है, जो बाकी अदियान हैं, मजाहिब हैं, वो हैं सब आराम से रहने, वो दीन का मतालबा नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि पूरे मुआशरे पे दीन हाकिम हो जाए, वो ये नहीं कहते। कहते जिसको करना है अमल करो, नहीं करना नहीं करो। जो दीन के नाम पे लड़ता है ना, वो भी ऐसे नहीं करता, वो भी अमल नहीं कर रहा। कोई उससे पूछने वाला नहीं कि वो अमल नहीं कर रहा। आप अपने पड़ोस के मुआशरे को देख लें या और मुआशरों को देख लीजिए, लड़ते जरूर हैं दीन के नाम पे, लेकिन दीन पर अमल करने की पाबंद नहीं। और मुआशरे में भी दीनी अहकाम के, क्योंकि है ही निज़ाम तो ड्राइंग किया, हिंदुइज्म कोई निज़ाम थोड़ी है कि जो पूरे भारत में नाफिज कर दे, नहीं कर सकते ना। ये तो एक ऐसी बात है कि जो भारतीय भी जानते, हिंदुस्तानी भी इस बात को जानते हैं कि हिंदुइज्म कोई ऐसा निज़ाम नहीं कि जिसको पूरे मुआशरे में नाफिज कर दिया जाए। वो तो आपकी दुश्मनी में, इंतहा पसंदी में, मुसलमानों की दुश्मनी में सारा कत्लेआम हुआ, सारी अपने उन्होंने ड्रामा या ढोकोसला, वो भी खास मखसूस इंतहा पसंद लोगों ने, सबकी बात में नहीं कर रहा, मखसूस इंतहा पसंद गिरोह के जिसने मजहब को आड़ बनाया है लूटमार करने के लिए, कत्लो गारतगरी करने के लिए, साम्राज्य के हाथ मजबूत करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ इंतहा पसंद दहशतगर्द, पूरे मुसलमान तो ऐसे नहीं, तमाम अकादम फिक्र तो ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बनाए, ऐसे वहां भी बनाए हैं, लेकिन वहां उसके बावजूद वो निजाम की बात नहीं कर रहे। वो ये जरूर कहते होंगे कि भाई सब हिंदू हो जाओ, लेकिन वो ये नहीं कहते कि निजाम यहां पर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उनके पास निजाम है ही नहीं ना भाई, निजाम नहीं है। इसी तरह दीगर जितने मजाहब, चाहे वो आसमानी मजाहब हो, कोई झगड़ा नहीं है। क्यों झगड़ा नहीं है हुकूमतों से उनका मजाहब का? इसलिए झगड़ा नहीं, ईसाइयत के नाम पे, मसीहियत के नाम पे मुमकिन है कुछ लोग लड़े, लेकिन क्योंकि निजाम नहीं है, निजाम नहीं। वो गलबा जरूर चाहते हैं, यहूदी अपना गलबा चाहते हैं, मसीही अपना गलबा चाहते हैं, हिंदू अपना गलबा चाहते हैं, लेकिन उनके पास सिस्टम नहीं है, निजाम नहीं है। अब यही सबब है इस्लाम से लड़ाई का, मुसलमानों से जंग का, क्योंकि मुसलमानों के पास सिर्फ मजहब नहीं है, मुसलमानों के पास सिस्टम है, निजाम है। आप ये कहेंगे है तो नाफिज क्यों नहीं होता, है तो आता क्यों खुदा के बंदो, 1400 साल से अगर ये निजाम ना होता तो लड़ाई किस बात की हो रही होती? निजाम है जब ही तो 1400 साल से जिंदा है और लड़ रहा है। ये अलग बात कि लोगों ने तहरीफात की, लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन असल निजाम कर्बला में जिसकी हिफाजत फरजंदे रसूल करके चले गए, अगर वो निजाम ना होता तो आज पूरी दुनिया की यजीदियत मिलकर आपसे लड़ नहीं रही होती, क्योंकि सब जानते हैं कि इस्लाम मजहब नहीं है, मसलक नहीं है, मशरब नहीं है, महज दीन नहीं है। ये ऐसा निजाम है कि जो कर्बला में हुसैन ने जिसको बचाया है, अगर ये निजाम ना होता तो हुसैनियत के मुकाबले पे ये सारी दुनिया मुत्तहिद होकर आपके मुकाबले पे ना आती, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर ये निजाम किसी के पास है तो या हुसैन के पास है या हुसैन वालों के पास है। हमारे पास है, हम इतने दिन में बता देंगे भाई, हम बता देंगे। मैं दावा नहीं कर रहा, मैंने कहा ना ये आज मुकदमा है, आपको बेशक खुश्क लगेगा, लेकिन ये मुकदमा बना रहा हूं बताने के लिए कि निजाम है, दुनिया को बताने के लिए भी और अपने लोगों को बताने के लिए भी पढ़ रहा हूं, वरना हमसे लड़ाई का कोई सबब नहीं है। हमसे लड़ने वाले जानते हैं कि ये एक है जिसके पास निजाम है, इनके पास सिस्टम है। और यकीन मानो, बल्कि तुम्हारे सामने में यकीन क्या दिलाऊं तुम्हें, अगर तुम्हारे पास सिस्टम ना होता, तुम्हारे पास निजाम ना होता, तुम्हारे पास दीन ना होता, तो तुम्हें यमन में, शाम में, इराक में, बहरीन में, सब जगह ये कुचल के गुजर चुके होते हैं। मगर ये कुचल सके तुम्हें? नहीं कुचल सके। क्यों नहीं कुचल सके? क्योंकि यकीन के लिए हमारे पास दीन है, हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास निजाम है। जो निजाम लड़ रहा है, निजाम लड़ रहा है, आप नहीं लड़ रहे, वो निजाम है जो आपको लड़ा रहा है, ये वो यकीन है जो आपको मैदान में खड़ा रखे हुए कि एक सिस्टम, एक दीन है जिसे आना नाफिज होना है। हमारा काम है चराग से चराग जलाते रहना, दुनिया को बताते रहना कि तमाम बातिल निजामों के मुकाबले में हमारे पास निजाम है। कहेंगे नाफिज कहां है, मैं पूछता हूं जमहूरियत कहां नाफिज है, बताओ कहां नाफिज है, किस मुल्क में जमहूरियत है भाई? वो वैसी जमहूरियत तो हमारी आमियत में भी होती है जो दूसरे मुल्कों में, अमरीका में जमहूरियत है, और कहां जमहूरियत है? बरतानी में जमहूरियत है, गौर करना जो मैं कह रहा हूं, कहां जमहूरियत है? वो जब चाहते हैं अपनी मर्जी के कवानीन बदल के तुम्हारे पकड़ के ले जाते हैं, तुम अपने जो रखे वो तुम्हें नहीं देते, नहीं देते ना, जिसे मर्जी देना है दे देते, कूड़ा करकट ले जाओ, जो असली है वो नहीं देते। क्यों? कवानीन ऐसे बनाए हुए, कोई जमहूरियत नहीं, अपने लोगों को
तसल्ली देने के लिए जमहूरियत, काय की जमहूरियत, कैसी जमहूरियत? हर मुल्क ने अपने पास कुछ इस्तिस्नाई कानून, बल्कि अक्वाम मुत्तहिदा के लिए भी अपने कानून, अक्वाम मुत्तहिदा पे उनकी पाबंद है कि नहीं है? अब तो बैनुल अक्वामी अदालतें जो खुद इन्हीं ने बनाई थी, उनको भी आंखें दिखाना शुरू कर दी। क्यों? उनके सिस्टम से, जो इस्तेसाली निजामों से टकरा रहे। ये नकाबे किसने उल्टी इनके चेहरों से? अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले यहाँ किसका चर्चा था, किसके हाथ में हाथ डाले हुए थे, किसको अपना आका माना हुआ था? आज सब कुछ बदल गया ना। बस यही फर्क है इनमें और हम में, हम में और तुम में यही फर्क है। तुम्हें अब समझ में आया कि सबसे बड़ा शैतान अमेरिका है? समझ में आ गया ना भाई? अब तो खुल के कह सकते हो ना आप, अब तो कोई डर नहीं है। अब तो आपकी हुकूमत भी मुखालिफ हो गई, अब तो आपके इदारे भी मुखालिफ हो गए। मुखालिफ क्या हो गए? मुखालिफत के सिवा कोई चारा नहीं रहा ना। कोई चारा बचा मुखालिफत के सिवा? कोई चारा नहीं बचा। तुम्हें अब समझ में आया, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने के बाद तुम्हें समझ में आया कि सबसे बड़ा शैतान है? ये हमारे उलमा की बसीरत थी, ये सिस्टम की बसीरत थी, ये निजाम की बसीरत थी, ये दीन की बरकतें थी कि जो बात तुम्हें आज समझ में आई, 40 साल पहले हमारा एक आलिम तुम्हें बता रहा था, समझा रहा था कि कौन है सबसे बड़ा शैतान।
मुर्दाबाद, मुर्दाबाद
अमरीका, मुर्दाबाद,
मुर्दाबाद, मुर्दाबाद
अमरीका, मुर्दा
नारे हैदरी।
एक सलवात भेजिए मोहम्मद
बाबा दे बुलंद नारे सलावत है हमारी दरसगाह, है हमारी दरसगाह, हक का सीधा रास्ता, नारे हैदरी, बाबा से बुलंद नारे सलावत।
सीधी सी बात, दीन क्या है बता देंगे। अगर दीन आपके पास ना होता ना, ये सब आपके भी दोस्त होते हैं। क्यों दुश्मन है? जानते हैं कि दीन इनके पास, सिस्टम इनके पास, निजाम इनके पास। हल्की सी झलक ही समझ लो, दिखा तो दी कैसे सिस्टम चलाया जाता है। मुकम्मल ना सही, मुकम्मल तो वही करेगा जिसका काम है आने वाला। जैसा भी सही, दुनिया के सामने स्टैंड तो कर रहे हैं, खड़े तो हैं, और इज्जत किसकी है? बाइज्जत वही है जो इन शैतानों को आईना दिखाता रहा, बल्कि सबको दिखाता रहा कि देख लो कौन क्या है। आज इज्जत उनकी है ना, भूखे रहे, प्यासे रहे, पाबंदियों में, अभी पाबंदी है, लग जाए पाबंदी, उनको क्या फर्क पड़ता है? 40-41 सालों में पाबंदियों को मजीद और पाबंदियां लगाते चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उनके पास सिस्टम, उनके पास दीन है। वो दुनिया को बता रहे कि देखो दीन है जिस पर हम अमल कर रहे हैं, हम तुम्हारे बगैर भी जिंदा थे और जिंदा रहेंगे। बल्कि उन्होंने हिम्मत दी आज दुनिया को, छोटे छोटे मुल्कों को जिनको आप सुन रहे हैं, खड़े हो गए कि नहीं खड़े हो गए इसके सामने, इन शैतानी ताकतों के सामने खड़े हो गए कि नहीं? बाकी भी खड़े हो रहे हैं, सब जगह आवाजें उठ गई। तुर्की को भी होश आ गया कि नहीं आ गया? आया। हालांकि वही तुर्की सबसे बड़ा आलम इस्लाम में सबसे बड़ा एजेंट था अमेरिका का। क्या हुआ? क्योंकि समझ में आ गया कि अगर दीन कहीं है तो इस तरफ है, अमेरिका की तरफ नहीं है। पूरी दुनिया में समझ में आ रही है ना बात? अब देखिए बात कहीं से कहीं निकली, लेकिन मैं क्या करूं, यही तो बताना चाह रहा हूं कि इन सब के मुकाबले में हमारे पास दीन है, इसलिए हम डटे हुए मैदान में, और किसी के पास दीन नहीं है। अब तो वो भी परेशान है जिन्होंने दुनिया पे मुसल्लत करना चाहा था अपना नजरिया, जानते ना, बस अल्लाह काफी है, याद आ गया, मुसल्लत करना चाहा था। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत का साथ दें कि मुल्ला का साथ दें, क्या करें? आपस में ठन गई है ना मुल्लाओं की, उनकी ठन गई आपस में। यहां का मुल्ला परेशान है कि करे क्या, खाया तो दोनों का है, वहां से खाता रहा एक, इसको नजरियात भरता रहा एक, इसको माल भरता रहा। आप इसकी समझ में नहीं आ रहा कि अपने लोगों को जवाब क्या दे, ये सही कौन है, इसमें हाकिम सही है या ये मुल्ला सही है, बादशाह सही है कि मौलवी सही है, समझ में नहीं आ रहा ना। हमें ऐसा कोई मसला नहीं, हम बादशाहों के बनाए हुए दीन नहीं है, बल्कि बादशाहों को ठुकराया जिसने बादशाहों को, तख्तों तख्त ताज को गिराया, हम उस दीन के मालिक जिसने शहनशाहियतों को उड़ाया है, उखाड़ा है, जड़ से उखाड़ दिया, खत्म कर दिया, हम उस दीन के पैरोकार। اب وہ پھنس گئے جن کے دین بادشاہوں نے بنائے تھے، اب وہ چاہے بنی امیہ نے بنائے، چاہے بنو عباس نے بنائے، چاہے وہ آج کے بنی امیہ نے بنائے، مشکل میں آگئے کہ نہیں آگئے؟ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو 100 سال میں نظریاتی دیوار کھڑی کی تھی، عمارت کھڑی کی تھی، لیکن ہے وہ بھائی 100 نہیں 200 سال تک بھی تم تعمیر کرتے رہو تو ریت کی عمارت ریت ہی کی ہوتی ہے، ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکتی، دھڑام سے پوری عمارت گرتی ہے۔ آج گری کہ نہیں گری؟ پوری عمارت گر گئی۔ اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمیں تو کہتے تھے کہ فلاں سے مدد نہ مانگو، فلاں سے مدد نہ مانگو، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو، اور خود جب پھنسے ہیں تو کیا ہوا؟ پوری دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں کہ نہیں پھر رہے ہیں کہ مدد کرو، مدد کرو، مدد کرو؟ یہ ہے عقیدے، عقیدے کا فرق، جسے اللہ نے بنایا ہے دین کا محافظ۔ ہمیں 14 صدیاں گزر گئی، جب وقت پڑتا ہے اسی کو پکارتے ہیں اور مدد کو آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ نے بنایا۔
نعرہ حیدری،
کیونکہ وہ اللہ نے بنایا۔
بابا دے بلند نعرہ سلام،
ہم اس کو پکارتے ہیں جسے اللہ نے بنایا۔ اسی کام ڈسٹریبیوٹ ہے نا، کام تقسیم ہے نا۔ بس پہلی وجہ سے ہم نے کہا کہ بہت ذرا سا ہلکا رکھیں آپ، کل سے انشاءاللہ تفصیل میں جائیں ایک ایک اس کی، کہ ہمارے پاس سسٹم ہے، نظام ہے، ہم دے سکتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ آپ کہیں گے بھائی نافذ کیوں نہیں ہو؟ لڑائی اسی بات کی، اسی کی تو لڑائی ہوگی، اسی کی تو جنگ چل رہی ہے، اور آخر میں جا کے اس آخری مارکے کے ساتھ ملے گی، اسی کی تو جنگ ہے۔ اور اس میں سب اب وہ حق اور باطل الگ الگ ہوتا جا رہا ہے نا، اب مسلک مذہب فرقے کی بات نہیں رہی، اب تو باطل ایک طرف سمٹ کے جا رہا ہے، وہ سب ایک طرف ہو رہا ہے۔ ہم میدان میں کھڑے تھے، کھڑے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو اس کے سبب آپ ہیں، اگر آپ میدان میں کھڑے نہ ہوتے یہ تبدیلی نہ آتی۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے ملک جو اب آنکھیں دکھا رہے ہیں ان شیطانی طاقتوں کو، یہ کبھی بھی آنکھیں نہیں دکھا سکتے تھے۔ یہ قطر جیسا اتنا سا ملک، یہ کبھی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اگر اس کے سامنے مثالیں نہ ہوتی۔ اس کے بعد سمجھ میں نہیں آ جاتی کہ ہاں ہم بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہے کھڑے ہو رہے ہیں، کیوں؟ یہ کس نے دیتا؟ یہ توانائی کس نے؟ خدا کے بندو، بعض لوگ جو جن کی سمجھ میں نہیں آتا الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے ہیں۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں سے اٹھائی ہیں اس کے پیچھے فیڈ بیک کس کی ہے بھائی؟ کس نے ان کو یہ قوت دی ہے؟ کس نے طاقت دی ہے؟ خدا کی قسم، ممبر میں بیٹھا ہوں، قسم کھا کے بات کر رہا ہوں کہ سوائے تشیع کے کسی نظریے میں اتنی جان ہے ہی نہیں کہ وقت کے یزیدوں کو للکار سکے۔ زندہ زندہ زندہ
مردہ
مردہ
یا
بابا دے بلند نعرہ سلام
محمد۔ سوائے تشیع کے کوئی میدان میں نہیں ہے، اور اگر کسی کو ہمت بھی ملے تو ہم سے ہمت ملی، مثالیں ہماری دیتے ہیں کہ جب یہ لڑ سکتے ہیں، جب یہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ یہی ہم اپنے لوگوں کو بھی، ذمہ داروں کو بھی کہتے ہیں کہ کہاں ٹامک پیاں مار رہے ہو، کہاں اندھیروں میں بھٹک رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ یہ راستہ، یہ والا راستہ صراط مستقیم، یہ علی کے راستے پہ آ جاؤ، تمہاری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ کل بھی علی کے نام پہ حل ہوئی تھی، آج بھی اگر چاہتے ہو مشکلیں حل ہو جائیں تو اسی نام پہ حل ہوگی، اور کوئی حل نہیں تمہارے پاس۔ دین کا محافظ جسے بنایا ہے اللہ کے رسول نے، قیامت تک وہ محافظ ہے، چند دن کے لیے نہیں بنایا ہے۔ مولائیت کا اعلان صرف اس دن کے لیے نہیں تھا، یا ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جو سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ حضور نے وعدہ لیا تھا جو حاضر ہو غائبین تک میرا پیغام پہنچا دینا، کیا مطلب؟ سب پہنچاتے رہو، قیامت تک میرا پیغام پہنچاتے رہو، کہ جس کا میں مولا ہوں قیامت تک علی اس کا، علی اس کا مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ یہ تو ہم بہت پڑھتے رہتے ہیں، وہ تو رجب میں آپ بھی سن چکے بہت ساری تقریریں مختلف علماء کی، جس کا میں مولا ہوں، جہاں تک مولا ہوں علی بھی مولا ہے، قیامت تک علی اس کا مولا ہے۔ کیوں بتایا؟ ختم نبوت کی مہر لگا دی، تحریک تحفظ ختم نبوت میں، اگرچہ ہمارے علماء بھی شروع میں شامل رہے، اب وہ بعض مسئلہ مسالے کی بنا پہ کچھ لوگوں نے اس پہ اپنا قبضہ جما لیا ہے، اور وقتاً فوقتاً اسے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں اسی نام کو۔ تو ہم ان کی خدمت میں یہی تو عرض کر رہے ہیں کہ اتنے سارے جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول تو خود فیصلہ کر کے چلے گئے ختم نبوت کا، نہیں کیا فیصلہ کر دیا نا، نبی کا اعلان تھوڑی کیا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، غدیر خم کا اعلان ہی تو ختم نبوت ہے۔ اعلان کیا کہ میرے بعد یہ نبی نہیں ہے، علی نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن اختیار کیا ہے علی کے؟ کیا اختیارات ہیں؟ من کنت مولا، قیامت تک آنے والوں کا جس جس کا میں مولا. اچھا آنے والوں کے مولا ہیں، جو گزر گئے ان کے مولا نہیں ہیں؟ جواب ایک جملے میں دیا جا سکتا ہے، لیکن میں کیا کروں، خون ہو جاتا ہے دل جب دیکھتے ہیں کہ بعد لوگوں کو جواب دینے بھی نہیں آتا. مصیبت ہے، جانے کا شوق ضرور ہے، مگر جواب بہت معذرت کے ساتھ دست برداشت کر رہا ہوں، کہیں کسی کا خیال ادھر ادھر نہ چلا جائے، لیکن دل تو جلتا ہے، جیسے آپ کا دل جلتا ہے ہمارا دل جلتا ہے. وہ خدا کے بندو، نہ لڑنے کی ضرورت ہے نہ جھگڑنے کی ضرورت ہے، من کنت مولا میں بات ہوگی ختم. جس جس کا میں، کس کس کا مولا ہے؟ اللہ کا رسول، آپ بتا دیجئے ہمیں، آدم کے مولا ہیں کہ نہیں؟ نوح کے مولا ہیں کہ نہیں؟ میں خلاصہ میں کر دوں، خلاصہ کر دوں، تمام انبیاء کے مولا ہیں یا نہیں ہیں؟ تو بات ختم ہو گئی نا، من کنت مولا فہذا علی، اسی کا تو جھگڑا ہے. یہی تو ختم نبوت کا اعلان کیا کہ جب تک میں مولا ہوں علی مولا ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور رہا سوال افضلیت کا، تو ہمارے برادران جواب دیں کہ یہ روایات تو ان کی بھی ہیں، ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیے میں دو حدیثیں پڑھتا ہوں، دونوں حدیثیں ہمارے برادران کے موجود ہیں. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. العلماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے. اب دیکھیے یہاں ظاہر ہے کہ علماء حق مراد ہے، لیکن بہرحال بطور کلی نام تو آگے نا سب علماء کا، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں. چلو یہاں تک تو تعویل کی جا سکتی ہے، وارث ہونے کا مطلب ہے کہ علمی ورثے کے وارث ہیں. چلو علمی ورثے کا وارث تو مان لیا نا، کہ انبیاء کا علمی ورثہ کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارث انبیاء ہیں. اب میں زیادتی وارثہ پڑھوں تو تکلیف ہوتی ہے. بھائی آپ کا عالم، عام عالم، وہ تو وارث ہے انبیاء کا، اور حسین وارث انبیاء نہیں ہے؟ بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں، السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ، یہی کہہ رہا ہوں نا میں. تو آپ بھی تو کہہ رہے ہیں علماء ورثۃ الانبیاء، تو یہ سارے علماء، اور کیسے کیسے علماء ہے نا، جانتے ہیں نا، بعض کے تو نام کے ساتھ ان کا اصلی نام لوگ جانتے نہیں، پتہ نہیں ان کی صفت جانتے، اس صفت سے ان کو پہچانا جاتا ہے، ان صفت سے ان کو پہچانا جاتا ہے، اور بھی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، باپ دادا سے بھی پہچانے جاتے ہیں. باپ دادا بھی انگریزوں کے خدمت گزار رہے، انگریزوں کے نمک خوار رہے، اور آج تک وہ حق کے نمک اولاد ادا کر رہی ہے، آج بھی انہی کی خدمت کر رہی ہے، نہ مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہے، نہ ملک کی خدمت کر رہی ہے. اور ہمیں ہزاروں اختلافات ہوئے، خدا کی قسم سلام کرتا ہوں شیعوں تمہاری عظمت کو، کتنے اختلافات ہوئے حکومتوں سے، اب بھی ہیں ہزاروں اختلافات، ہزاروں لاشیں. خدا کی قسم کسی ایک مجلس میں بتا دو کسی نے 14 اگست کے خلاف بات کی ہو، کسی نے 23 مارچ کے خلاف بات کی ہو، کسی نے پاکستان کے خلاف بات کی ہو، کسی نے قائد اعظم کے خلاف بات کی ہو. یہی فرق ہے حسینیوں میں اور دوسرے لوگوں میں، کہ ہزاروں زخم کھانے کے بعد بھی ہم مٹی سے بے وفائی نہیں کرتے. تم وہ غدار، ابن غدار، ابن غدار ہو کہ کل بھی تم مٹی کے غدار تھے، آج بھی تمہیں سیٹیں نہیں ملی، تم مٹی سے غداری کر رہے ہو. دیکھیے یہ میرے خیالات تو نہیں ہیں، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو حقیقت ہے تاریخی. یہ تو تمام شیعہ اس بات پہ فخر کرتے ہو کہ نہیں، یہ کسی مولوی کا قول نہیں کہہ رہا ہوں، یہ 40 سال کی تاریخ دیکھ لو، اتنے کشت و کشتار کے بعد، اتنی قتل و غارت گری کے بعد کوئی ایک مثال بتا دو، نہیں لا سکو گے، نہیں لا سکو گے. کیوں؟ ہم کربلا والے ہیں، کربلا والے، ہم جانتے ہیں کہ ہم پر مصیبتیں گزر جائیں لیکن مٹی پر نہیں، آنچ نہیں آنے دیتے مٹی پر، آنچ نہیں. یہ ہمیں سبق ملا ہے، کربلا سے ملا. ہمارے رہبروں نے سنو، جن رہبروں کا تم نام سننا پسند نہیں کرتے ہو، سنو مکار حکمرانوں، سنو ان کے نمائندوں جو سن رہے ہیں میری بات، کہ جن رہبروں کا تم نام سننا پسند نہیں کرتے، ان رہبروں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ خبردار اپنے وطن کے خلاف نہ کسی سازش کا حصہ بننا، نہ اپنی سرزمین کے خلاف کوئی بات نہ کرنا۔ ہم ان رہبروں کی تقلید کرتے ہیں، ان ملوں کے پیچھے نہیں جو ایک سیٹ نہ ملنے پر ملک سے غداری پر تیار۔ جو نہیں جانتے ہو نا، جو نہیں جانتے انہیں بھی بتا رہا ہوں، جو نہیں جانتے اب تک، ویسے تو اکثریت جانتی ہے، جو نہیں جانتے انہیں بتا رہا ہوں، یہ حکم ہے رہبر کا، خبردار اپنی سرزمین کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہ بننا۔ ملک ہے تو تمہاری شناخت ہے، جیسے لبنان کے مجاہدوں کا کہا تھا کہ لبنان تمہارا ملک ہے، تمہاری مٹی ہے، اور لبنان کے فرزندوں نے ثابت کیا کہ نہیں ثابت کیا کہ ہم سے بڑا کوئی زمین کا وفادار نہیں ہو سکتا، مٹی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے سسٹم کی بات۔ ہمارے رہبر یہ بات کرتے ہوئے نہیں گھبراتے کہ لاکھوں شہید ہوئے ہیں، کہ کروڑوں شہید ہوئے ہیں، وہ یہ جانتے کہ حق کیا ہے۔ حق یہ ہے کہ جتنی قربانی دی جا رہی ہے دین ہی کے لیے تو دی جا رہی ہے، اور کہے کے لیے دی جا رہی ہے؟ جتنی قربانی دی جا رہی ہے، دین ہمارا یہ، جس سرزمین ہے تمہاری، تمہاری شناخت ہے، اس پر آنچ نہیں آنے دینا۔ چل رہا ہے نا آج کل یہی معاملہ گرم گرم چل رہا ہے نا، کہ کسی طرح پاکستان کے خلاف، اس کے اداروں کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے۔ میں یہاں کسی کا دفاع نہیں کر رہا، سب سن لے میری بات، پبلک بھی سن لے، اور جو ادارے اور جو ریکارڈ کرتے ہیں وہ بھی سن لے۔ میں ہزار بار لعنت بھیجتا ہوں، درباری ملا ہونے سے بہتر ہے میں مر جاؤں، ابھی موت آ جائے، ابھی مر جاؤں، یہ میری حسرت ہے۔ ہمیشہ ہی دعا کرتا ہوں کہ بار الہ درباری ملا بننے سے بہتر تو مجھے موت دے دے، ختم ہو جاؤں، یہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس لیے بتا رہا تمہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ وہ سوشل میڈیا کے چیمپئن نا، ان چیزوں کو لے کے، یہ حامی ہے، یہ فلاں کے حامی، اداروں کے حامی، یہ چمچا گیری کر رہے ہیں۔ چمچا گیری تم کرتے ہو، تم سستی شہرت کے لوگ، تمہیں کہیں سے ایڈ مل رہی ہے؟ میں جانتا ہوں کہاں سے ایڈ مل رہی ہے۔ یہ جتنے بھی ہیں نا سوشل میڈیا کے چیمپئن، ان کو بھی کام پہ لگایا گیا ہے، ان کو بھی وسائل فراہم کی جا رہی ہے۔ سنا، نہ ادارے، نہ حاکم، نہ حکومت، کسی سے ڈرنا نہیں سیکھا ہم نے، کسی سے نہیں ڈرتے۔ ضیاء الحق پہ لعنت ہم ہی بھیجتے ہیں اور کوئی نہیں بھیجتا۔ جنرل خانہ، جنرل خانہ ہوا کرے، اس کے زمانے میں بھی بھیجیے لعنت، اور اس کے زمانے میں جیلوں میں گئے۔ اب نہیں سمجھنا کہ مریا تو کہہ رہا ہوں، اس کے زمانے میں بھی کہا، اور کون کون سے کیس ہیں جو ہم پر نہیں بنے، مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر، زبان سب قسم کے کرمنل کیس بنا دیے گئے، لیکن جب اس وقت جوانی میں نہیں جھکے، اب بڑھاپے میں کیا جھکیں گے بھائی؟ وہ تو جھکنے کا زمانہ تھا نا، مان لی ہوتی ان کی باتیں، جب جوانی زندانوں میں کٹے گی مان جاتے ان کی بات۔ تو ہم تو سامنے یہی معیار رکھتے ہیں کہ جب اس وقت جوانی میں سر نہیں جھکایا، اب تو پتہ ہی نہیں ہے کب سانسیں بند ہو جائے، اب کیا جھکیں گے تمہارے سامنے۔ تو کسی جنرل ورنل سے نہ کل ہم ڈرے تھے، نہ آج ڈرتے، لیکن مٹی کے وفادار کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ پاکستان ہمارے باپ دادا نے بنایا ہے، تمہارے باپ دادا نے نہیں بنایا۔ اس لیے ساری بات کر رہا ہوں، کوئی نہ سمجھے کہ میں کسی لائن پر چلتا ہوں، میں کسی لائن پر نہیں چلتا، میری اپنی لائن ہے، اور اس کی ڈوریاں کہیں اور سے مل رہی ہیں، نہ حکمرانوں سے ملتی ہیں، نہ کسی اور ادارے سے ملتی ہیں۔ ویسے بھی وہاں مجھے وہ پاگل ہی کہتے ہیں کہ پاگل اس کے منہ نہیں لگو، چلو خدا کا شکر اتنا تو تمہیں سمجھ میں آ گیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھا جائے، لیکن مٹی ہماری ہے، وطن ہمارا ہے، یہ پورا گیم ہو رہا ہے، یاد رکھو۔ وہ سارے ملک جو تباہ ہوئے ان کے اسباب غور کر لو، کہ پہلے وہاں کھیل کیا کھیلا گیا، ان کے اداروں کو تباہ کر دیا گیا، دفاعی اداروں کا بیڑا غرق کر دیا گیا، اس کے بعد وہ آج تک سنبھل نہیں سکے، آج تک وہ گیم ہو رہا ہے یہاں بھی اور ترکی میں۔ ہمارے رہبروں کی آنکھیں دیکھیں، میں جو بات کر رہا ہوں نا، اپنے رہبر کا پیغام پہنچا رہا ہوں آپ کو، رہبر جس نے یہ میسج دیا، جس نے پیغام دیا، جو کشمیر پہ آنسو بہاتا ہے، صرف فلسطینیوں پہ نہیں، لبنانیوں پہ نہیں، عراقیوں پہ نہیں، آپ پر جو آنسو بہاتا ہے،
آپ پر جب ظلم ہوتا ہے, آپ پر آنسو بہاتا ہے, جو کشمیریوں پر آنسو بہاتا ہے, اس نے یہ حکم دیا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ وفاداری تم سیکھو. جب تک اپنی زمین کے وفادار نہیں بنو گے, کسی کے وفادار نہیں بن سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے رہبر نے حکم دیا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یاد رکھنا, اگر میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں تو اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی حکومت میری پسندگی ہے, تھی یا پسندگی ہے یا پسند, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں رہے گا. ابھی اب تو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا کرنے والے کیا نہیں کرنے والے, مجھے تو یہ نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا, کسی کو کچھ نہیں پتا. لیکن ایک بات یاد رکھو, یہ ملک ہمارا ہے, خون کے آخری قطرے تک ہم نے بنایا ہے اس کو, ہم نے سینچا ہے, اپنے خون سے اس کی آبیاری کی. ہمارے رہبر ہم کو یہ درس دیتے ہیں کہ خبردار, اپنی مٹی سے بے وفائی نہیں کرنا. یہ پلاننگ کے تحت یہ زہر پھیلایا جا رہا ہے پورے معاشرے میں, تاکہ آپ اپنی سرزمین کے خلاف ہو جائیں, اور پھر انہیں آسانی ہو جائے آپ کو لیبیا بنانے میں, آپ کو عراق بنانے میں. اس سے زیادہ واضح الفاظ میں بات نہیں کر سکتا. ان کو آسانی ہو جائے گی, آپ کو لیبیا بنا دیں گے, آپ کو عراق بنا دیں گے, اور بہت سارے ملک جن کے نام یہاں لینا مناسب نہیں, وہ ان کا بیڑا غرق کر دیں گے. سمجھ گئے آپ؟ یہ کھیل ہے, اس کھیل کو ہمیں ناکام بنانا ہے, کیونکہ ملک ہمارا ہے. میں نے آپ سے کہہ دیا, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, میں کسی سے ڈرتا بھی نہیں. اس معاملات یہ باتیں کرتے ہیں, ڈرے وہ جس کے لقمہ کوئی اور سے لقمے جاتے ہوں گے منہ میں, وہ لقمے کھاتا ہوگا تو وہ ڈرتا ہوگا, مجھے کوئی ڈر خوف. اب میں نے ویسے بھی کہہ دیا, اب کیا ڈرنا ڈرانا, وہ ڈرنے ڈرانے کی عمر چلے گی, اس وقت نہیں ڈرے, اب کیا ڈریں گے بھائی. تو بات آپ سے کروں, یہ ملک یہ وطن ہمارا ہے, یہ زمین ہماری ہے, ہمیں اس کا دفاع کریں. سب چھوڑ کے جا سکتے ہیں, ہم نہیں چھوڑ سکتے. سب اس کے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں دفاع سے, ہم اس کے دفاع سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. ہمارے باپ دادا کے بنائے ہوئے, ہمارا پیسہ خرچ ہوا اس ملک کے بنائے. تو یہ کسی ادارے کی حمایت نہیں کر رہا, کسی حکمران کی حمایت نہیں کر رہا. پاکستانی ہونے کے ناطے اس کی زمین نے مجھے شہرت دی, اس کی زمین نے مجھے نام, جو کچھ ہے یہی کہنا, اس مٹی کا ہے نا, اس مٹی کا قرض ہے مجھ پہ, اس مٹی کا قرض مجھ پر یہ ہے کہ اب آج اس پر وقت پڑا ہے تو میں اس کے دفاع میں بات زبان کھولوں گا, میں اس کے دفاع میں بات کروں گا, کسی کو جو الزام پہ لگانا لگا دے. کیونکہ جن کی مخالفت میں بات کر رہا ہوں نا آج نہیں, ان کا مخالف میں کل بھی تھا, جانتے ہیں آپ, گواہ ہیں. ایسا تو نہیں ہوا کہ میں نے اپنی وفاداریاں بدل دی, ایسا تو نہیں پایا آپ نے مجھے کبھی کہ میں کل کسی کا وفادار تھا, آج کسی کا وفادار ہوں, کل کسی پارٹی کا حامی تھا. نہیں, جس کا میں کل مخالف تھا الحمدللہ میں آج بھی مخالف ہوں, لیکن آج ان کی کھل کر مخالفت یوں نہیں کرتا کہ وہ بیچارے کمزور ہو گئے. اور کمزور پہ ہاتھ ڈالنا علی والوں کی شان نہیں ہے. ہاں, جب وہ تگڑے تھے, جب وہ طاقتور تھے, جب وہ بدماشیاں کرتے پھر رہے تھے, دندناتے پھر رہے تھے, تو خدا کی قسم گواہ ہیں آپ میں کتنے جوان ہو گئے بچے, کہ اس وقت بھی ہے الحمدللہ میں اسی طرح ان کو للکارتا تھا جیسے آج دشمنوں کو للکار رہا ہوں. مگر میں نے کہہ دیا کہ اب کچھ اس میں ایسے جو کمزور ہو گئے, کمزوروں میں بات کرنا اس پر نہیں ہے, جیب نہیں دیتا ہم جیسے لوگوں کو. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. بس ختم کیا میں نے آپ کی زحمتوں. تو صاحب بس خلاصہ یہ ہے کہ سارا لڑائی جھگڑا آپ سے کیوں ہے؟ کیونکہ دین آپ کے پاس, دین اور کسی کے پاس کیا ہے دین؟ انشاءاللہ زندگی رہی, کل سے بات کو شروع کریں گے یہیں سے جہاں ختم کر رہے ہیں. دین کیا ہے؟ اسی کی عبادت کے لیے لوکان دین و محمد. کیا فرمایا حسین نے؟ دین محمد. کربلا میں یہی فرمایا, لوکان دین و محمد لم یستقی. اگر قائم نہیں ہو سکتا, وہی قیام کا لفظ آ گیا نا, لوکان دین و محمد لم یستقی. اگر قائم نہیں رہ سکتا دین محمد سوائے اس کے کہ میں قتل کر دیا جاؤں, لوکان دین و محمد لم یستقی الا بقتلی, سوائے اس کے کہ میں قتل کر دیا جاؤں, فیا سیوف و خزی, آ تلوار مجھے لے لو اور دین بچاؤ, میں دین بچاؤں گا, چاہے میرے ٹکڑے کر دیا قتل کر دیا. مقصد ایک جملے میں حسین نے بتایا کہ دین محمدی کو بچانا میرا مقصد ہے, میں اپنی عزت کے دین کو بچاؤں, اللہ کے دین کو بچاؤں, وہی دین محمد یعنی اللہ کا دین, اسی دین کو بچانے کے لیے میں نکلوں. سب شہیدوں کے دین کیسے بچا؟ شہادت سے ہی تو دین بچا ہے. آپ نے ہزاروں شہید دیے, دیکھیے عزاداری محفوظ ہوئی کہ نہیں ہوئی, آگے بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ بڑھ گئی نا, مجلسیں بڑھ گئیں, جلوس بڑھ گئے, آگے بڑھ گیا, نظام آگے بڑھ رہا ہے, کام آگے چل رہا ہے. حسین نے جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے, یا یوں کہیے کہ جتنا بڑا مقصد اتنی ہی بڑی قربانی, ایسے ہی ہے نا. حسین کے آگے کتنا بڑا مقصد ہے؟ قیامت تک کے لیے سسٹم کو بچانا, دین کو بچانا, نظام کو بچانا. ٹھیک ہے, بظاہر کسی بھی ملک میں نہ ہو, کسی سرزمین میں نہ ہو, لیکن محفوظ تو ہو نا. تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کے پاس سسٹم نہیں ہے, ان کے پاس نظام نہیں ہے, یہ کیسے چلا سکتے معاشرے کو؟ اور صدیوں بعد جب موقع ملا تو چلانے والوں نے چلا کر بتایا نا کہ دین ہے ہمارے پاس, سسٹم ہے ہمارے پاس,
وہ سسٹم نہیں ہے تمہاری طرح کہ اب تم حیران و پریشان کھڑے ہو گئے کس طرف جائے ادھر جائے کہ ادھر جائے. نہیں, ہمارے پاس سسٹم ہے. اس سسٹم کو, نظام کو بچانے کے لیے حسین آئے. تو جتنا بڑا کام ہے کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی کتاب نہیں آئے گی, دین بچانا. تو اس دین کو بچانے کے لیے قربانی کتنی بڑی ہے. چھوٹے بڑے بچے کہتے ہیں کہ صرف 72 ہی تو تھے. ارے خدا کے بندو, صرف 72 کہاں تھے؟ صرف 72 نہیں تھے, بلکہ یوں کہو کہ 72 تھے. کہنے کے تو فرق ہو گیا, عدد تو ایک ہی ہے. یوں کہو کہ 72 کیسے تھے؟ یہ نہیں کہو کہ صرف 72 تھے. نہیں, 72 کیسے تھے؟ اس ماحول میں تو 72 بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. ہم تو آج کے ماحول میں دیکھتے ہیں, ذرا سا سخت ہوتا ہے, دائیں بائیں دیکھتے تو 20-25 سے 26واں آدمی نہیں نظر آتا, شور کرنے سب آ جاتے ہیں. تو مولانا صاحب کب تک ہوگا, کیوں ہوگا, کہاں تک ہوگا؟ جب میدان میں نکلو تو وہی غائب, جن کے لیے نکلو وہی غائب ہو جاتے ہیں. کیا کریں بھائی, دیکھنا پڑتا ہے, پھر بیٹھنا پڑتا ہے, پھر سامنے سب کچھ سہنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. تو کہنا آسان ہوتا ہے, دعوے کرنا بہت آسان ہوتا ہے, میدان میں کھڑے ہونا یہ ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی. یہ تو اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. جس کو مل جائے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے, کبھی دل ملول بھی نہیں ہوتا, کبھی مایوس بھی نہیں ہوتا, پریشان بھی نہیں ہوتا. تو وہ جانتا ہے لوگ ایسے ہی ہیں, لوگ ایسے ہی رہتے ہیں, لوگ ایسے ہی رہیں گے, لوگ اسی طرح, لوگوں کی اکثریت ایسی ہے, بتاتے چلے جائیں گے بھی آپ کو دیگر مجالس انشاءاللہ. لوگ ایسے ہی ہیں بھائی, ان کو نہ دیکھو. تو حسین نے بتایا کہ جو ماحول تھا اس ماحول کو تو دیکھو, پھر یہ کہو کہ یہ 72 کیسے آیا. عجیب یہ نہیں کہ صرف 72 تھے, عجیب یہ کہ 72 کیسے تھے, کیوں تھے؟ ایک کو بھی نہیں ہونا چاہیے تھا حسین. گھر کے لوگ ہوتے تو وہ تو نہیں چھوڑتے ساتھ, وہ ہوتے تو ہوتے, لیکن یہ 72 کہاں سے آگے, کیسے آگے؟ اور کسی ایک نے بھی مقصد حسین کو پسے پشت نہیں ڈالا, کسی ایک, چھوٹا ہو یا بڑا, شیرخوار ہو یا 90 سال کا ہو, کسی نے بھی مقصد حسین کو پسے پشت نہیں. دیکھیے بظاہر طفلان مسلم بالکل الگ ہے, فرزندان مسلم جن کی تاریخ میں ہمیں ہر سال پہلی تاریخ کو پڑھتا ہوں, بالکل الگ تاریخ. لیکن دیکھیے مقصد وہاں بھی, وہ بچے معصوم بچے, اتنے معصوم بچے. میں آپ کو پہلے بتا دوں, شہادت تفصیلی مصائب تو میں پڑھتا ہوں, لیکن پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں کہ جب اس زندان میں ڈال رہا تھا نا ابن زیاد ان معصوم بچوں کو, قتل کا حکم نہیں دیا. یہ اتنے معصوم تھے, بہت ہی چھوٹے چھوٹے تھے, تو اس نے قتل کا حکم نہیں دیا, کہا ان کو زندان میں ڈالنا. اور زندان میں ڈالنے زندان مان سے کہا بس یہ کہ ان پہ سختی رکھنا, ان کو کھانا پینا اچھا نہ دینا, جتنی سخت قیدی رکھ سکتا رکھ, قتل نہیں کرنا انہیں, چھوٹے دے. حالانکہ وہ صفاق درندہ اس کو بچوں کو سکھا, لیکن یہ بچے اتنے معصوم اور اتنے پیارے تھے شہزادے مسلم کے, کہ ان کو دیکھنے والا جو تھا, جیسے اس حارث کی بتاؤں گا کہ زوجہ حارث کی کنیز نے اب دیکھا تو اس کی کیا کیفیت ہوئی, اتنے خوبصورت بچے, کہتے ہیں ایسے میں نے ایسا حسن دیکھے نہیں, اور ان کے حسن سے خوشبو آ جاتی, تو وہ اس خوشبو کو محسوس کر رہی تھی وہ کنیز, اور کہتی تھی کہ تم سے ایسی مہک آتی ہے کہ یہ مہک میں نے کبھی مجھے میں نے مشاہ میں یہ مہک کبھی گئی نہیں, خوشبو کبھی گئی نہیں. تو ایسے معصوم بچے کہیں کو لے جائے قید میں ڈالتے, ان پہ سختی کرنا, مارا نہیں تھا اس نے. لیکن ہوا کیا, میں یہ واقعات کیونکہ ہر سال پڑھتا ہوں, یہ واقعات مختصر کرتا ہوں. رہا کر دیا تھا زندان بان کو جب علم ہوا کہ خانوادے رسول کے, اور یہ بچے وہاں روزہ رکھتے تھے کیونکہ ان کو دو جو کی روٹی اور ایک جگ پانی ملتا تھا شام کو, بس دو جو کی روٹیاں 24 گھنٹے میں ایک بار, وہ بھی پانی کے ساتھ. تو بچے روزہ رکھ لیتے تھے, اور شام کو جب زندان بان آتا تھا تو ان کو تاریخ زندان میں معلوم ہوتا تھا کہ شام ہو گئی, کیونکہ وہ شام کو آتا تھا, ورنہ وہاں دن رات کا پتہ نہیں تھا. لیکن خلاصہ یہ کہ جب اسے معلوم ہوا کہ خاندان نے رسالت کا, رہا کر دیا. رہا کرتے وقت دروازہ کھول کے کہتے ہیں جاؤ, بس کوشش کرو کہ رات میں سفر کرو, دن میں چھپا لینا اپنے آپ کو. اور پھر جاتے جاتے کہتے ہیں کہ بس ایک وعدہ مجھ سے کرتے جاؤ, میں قتل کر دیا جاؤں گا, مار دیا جاؤں گا, بچوں گا نہیں, ابن زیاد مجھے قتل کرا دے گا, لیکن بس مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ قیامت کے دن میری شفاعت کرو, قیامت کے دن میری شفاعت کرو گے. اب دیکھیے معصوم بچے ہیں, لیکن عقیدہ اس کو کہتے ہیں, یہ ہے عقیدہ, ہم پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتے ہیں. لیکن وہ جانتا ہے کیونکہ خاندان رسالت کے بچے ہیں, لہذا حق شفاعت ہے, لہذا فوراً کہتا ہے. عام آدمی ہے نا, نیکی کر رہا ہے تو فوراً جزا بھی چاہتا ہے, نیکی کا صلہ بھی فوراً چاہتا ہے. کہتے بچوں دیکھو مار دیا جاؤں گا, بس ایک وعدہ کرو قیامت کے دن میری شفاعت کرو. اور بچوں کو بھی اتنا یقین ہے اپنی شفاعت کا کہ اس کے ہاتھ تھام کر کہتے تو اسے وعدہ رہا تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہیں رکھے, خوش ہو گئے.
دونوں بچوں کی دست بوسی کی, دونوں بچوں کو رہا کر دیا. رات بھر بچے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, راستہ نہیں ملتا تھا. یہ جہاں آج فرزندان مسلم کے روزے ہیں نا, تفلان مسلم کے مسیب, 70-80 کلومیٹر ہے کوفہ سے, اتنا باہر نکل گئے, کوفہ سے نکل گئے. لیکن جب فجر کا وقت ہوا, نماز پڑھی, اسی دریائے فرات جو لوگ گئے ہیں وہ بہت آسانی سے پہنچ رہے ہوں گے اس منزل تک, جو نہیں پہنچے ان کے لیے دعا کرنا پروردگار سب کو وہ مقامات کی زیارت نصیب فرما دے. بس عزادار اس مقام پہ پہنچے جو مسیب کا آج کہہ رہا تھا علاقہ, دریائے فرات وہاں سے بہہ رہا ہے, ساحل پر درخت پہ چڑھ کے بچوں نے نماز پڑھی اور پھر درخت پہ اپنے آپ کو چھپا لیا. چڑھ درخت کے نیچے جوہر ہے, جیسے تالاب چھوٹے چھوٹے بن جاتے ہیں ساحل. صبح کی سفیدی نمودار پر ہی زوجہ حارث کی کنیز آئی ہے پانی بھرنے اس جوہر میں. جب پانی بھرنے لگی تو دیکھا تالاب میں دو چہروں کا, دو شہزادوں کا, دو چاند سے چہرے چمک رہے ہیں, عکس پڑ رہے. حیران ہو کر کہتی کہ ایسے چہرے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے. شہزادوں تم کس مملکت کے شہزادے, کہاں سے آئے؟ نیچے اترا, امان تم امان میں, بچے اتر آئے نیچے. پھر یہاں وہ جملہ کہتی ہے کہ تم سے ایسی مہک آ رہی جو میرے مشام میں پہلے کبھی نہیں گئی, کبھی میں نے محسوس نہیں کیا. تم کہاں کے شہزادے, کون ہو, کچھ تو اپنا حال بتاؤ. دونوں شہزادے کہتے ہیں بس مومنہ ایک احسان کر ہمیں مدینہ کا راستہ بتا دے. حیران ہو کر کہتے ہیں کیوں مدینہ جا کے کیا کرو, حال بتایا. مومنہ اگر تو جانتی ہے تو سن لے, ہم مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں, مسلم کے بچے, رات کو زندان سے نکلے ہیں اور ہمیں مدینہ جانا ہے. گھبرا کر کہتی ہے کہ دیکھو دن ہونے والا ہے, اجالا پھیل رہا ہے, تم پہنچ نہیں سکتے مدینہ. میری مالکن محب اہل بیت ہے, چلو میں وہاں لے چلتی ہوں, کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی. دونوں بچوں کو لے کر آئی, مالکن کو حال بتایا, خوش ہو گئی. یہ کنیز زہرا دونوں بچوں کی خدمت کرتی ہے, رات کو یہ کوٹھی میں بند کرتی ہے, کہتی ہے سو جاؤ, میں باہر سے قفل ڈال دیتی ہوں کیونکہ میرا شوہر ابن زیاد کے دربار میں ملازم ہے, ایسا نہ ہو اس کی نیت خراب ہو جائے اور تمہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے جائے. دونوں بچے تھکے ہارے کب کے پیدل چلے ہوئے سو گئے. حارث مرحوم پہنچا, دیر سے رات گئے, پوچھا زوجہ نے دیر کیوں ہوئی, کہتا ہے کہ بچے فرار ہو گئے مسلم کے زندان سے, بڑا انعام رکھا اس نے, ایک بچے کو لانے پر 1000 درہم اور دونوں بچوں کو لانے پر 2000 درہم, ڈھونڈتا پھرا لیکن ملے گئے, ڈھونڈوں گا ضرور. وہ مینا کہتی ہے چھوڑ, کیوں اللہ رسول کی دشمنی مول لیتا ہے, معصوموں کو گرفتار کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دے, کھایا پیا یہ بھی سو. ادھر رات کے ایک پہر چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی, بڑے بھائی کا شانہ ہلا کر کہتا ہے بھائی اٹھ بھائی اٹھ. بڑا بھائی اٹھا, کیا بات ہے, پوچھا چھوٹے بھائی, چھوٹا بھائی کہتا ہے بھیا میں نے عجیب خواب دیکھا, میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا, ہمارا بابا مسلم ان کی خدمت میں ہے, اللہ کے رسول سوال کرے مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑا, ہمارا بابا رو رو کر ان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میرے دونوں بچے ابن زیاد ملعون کی قید میں ہیں, سخت قید میں. اللہ کے رسول نے ہمارے بابا کو گلے سے لگا کر کہا ہے مسلم بس کچھ ہی دیر میں تمہارے بچے پہنچنے والے ہیں. چھوٹے بھائی نے اپنا خواب بیان کر کے بات ختم کی, بڑا بھائی کہتا ہے بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا, میں نے بھی یہی خواب دیکھا. اب دونوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا, ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے رونا شروع کر دیا. ان کے گریے کی آواز بلند ہوئی, حارث ملعون نیند سے بیدار ہوا, تلوار اٹھا کے دوڑا اس کوٹھری کی طرف, دیکھا قفل لگا ہوا ہے, تلوار مار کے تالے کو توڑا, ٹھوکر مار کے دروازہ کھولا, اندر داخل ہوا, دیکھا کہ دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے رو رہے ہیں. آگے بڑھ کر اس ملعون نے ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا, چہرے لہو لہان ہو گئے, کتنے ہی دندان مبارک شہید ہو گئے ان بچوں کے, مارتا جاتا ہے کہتا جاتا ہے کہ میں پورا دن تم کو تلاش کرتا رہا, میرے گھر میں ہی چھپے ہوئے, رسی سے باندھ کر ان کو لے کر جیتتا ہوا لے کر چلا, میں تمہیں ضرور قتل کروں گا. اپنے غلام کو بیٹے کو ساتھ لیا اور یہ بیچاری مومنہ پیچھے پیچھے روتی چلی جا رہی ہے کہ چھوڑ دے ان کو, چھوڑ دے, جو میں اپنا مہر بخشتی ہوں, جو تجھے انعام چاہیے میں دیتی ہوں, ان بچوں کو چھوڑ دے, میں نے انہیں امان دی ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, مجھے ابن زیاد کی خوشنودی اور اس کا قرب چاہیے, اس کی خوشنودی عظیم ہے, میں ان کو ضرور قتل کروں گا. لایا ساحل, اسی جگہ پہ جہاں روزے ہیں بچوں کے, ساحل کے ساتھ تفلان مسلم کے روزے ہیں, بالکل مسیب دریا کے ساتھ,
فرات کے ساحل پر، بس قبر تھوڑی سی دور بنی ہے، مارا اس نے قتل ساحل پر کیا تھا، لے کر آیا ساحل، غلام کو حکم کیا قتل کر دے۔ غلام آگے بڑا، بچوں نے کہا بلال کی قوم سے ہے، بلال حبشی کی قوم سے ہے۔ وہ حیران ہو کر کہتا ہے تم کیسے جانتے ہو بلال کو؟ کہا ہم نے دیکھا نہیں مگر سنا ہے کہ ہمارے جد رسول خدا کا مؤذن تھا بلال۔ حیران ہو کر کہتا ہے تمہارے جد رسول خدا، تم کس خاندان سے؟ کہا ہم رسول کے چچا زاد عقیل کے پوتے، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے، ہم خاندان رسالت کے چشم و چراغ۔ بس یہ سننا تھا تلوار پھینکی دوڑا دریا میں چھلانگ لگا دی۔ کہا یہ گناہ نہیں کر سکتا، خاندان رسالت کے بچوں کو قتل نہیں کر سکتا۔ بیٹے کو حکم دیا آگے بڑھ، دونوں کو قتل کر دے۔ بیٹا آگے بڑھا، ماں نے چلا کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی، دودھ نہیں بخشوں گی، کہ بچوں پہ وار کیا۔ پیچھے آتا تلوار پھینک دی، چھلا کر یہ آگے بڑھا، اس نے تلوار کا وار کیا، وہ مومنہ درمیان میں آ گیا، اس مومنہ کے شانے پہ زخم لگا وہ ایک طرف۔ بس بچوں نے وہ مشہور روایت کہ کچھ شرائط سامنے رکھی کہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دے، نہیں مانا، مدینے پہنچا دے، نہیں مانا۔ آخر میں بچوں نے کہا اچھا بس اتنی اجازت دے دے، دو رکعت نماز پڑھ لے، دو رکعت نماز۔ کربلا کہاں؟ مسیب کہاں؟ کربلا کہاں؟ فرات کا ساحل کہاں؟ حسین کی ظہر کی نماز کہاں؟ عصر کا سجدہ کہاں؟ اور مسلم کے یہ دو بچے، انہیں نہیں معلوم کربلا میں کیا ہوا، انہیں کیا معلوم، لیکن فطرت میں پڑا ہوا ہے نا، یہی وہ فطرت ہے، خاندان رسالت کی فطرت، کہ جانتے ہیں کہ موت نزدیک ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیوں نہ کر لیا جائے۔ دونوں بچوں کے سر سجدے میں گئے، اس ملعون نے بڑے بھائی کی گردن پہ وار کیا، سر تن سے جدا کیا، تھیلا ساتھ لایا تھا، اس تھیلے میں اس سر کو ڈالا اور جسم کو نہر کے لہروں کے حوالے کر دیا، دریائے فرات کی نہروں کے حوالے کیا۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لینے لگا، اور کروٹیں لیتے لیتے چلا کر کہتا ہے بھیا مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا۔ روایتوں میں نقل کیا گیا ہے کہ بس اس چھوٹے بھائی نے یہ جملہ کہا اور بڑے بھائی کا بے سر کا لاشا سطح آپ پہ ٹھہر گیا، پانی کی سطح پہ ٹھہر گیا۔ بس یہ بچہ کروٹیں بدل رہا ہے، اس ملعون نے دوسرا وار کیا، چھوٹے بھائی کے سر کو تن سے جدا کیا، سر کو جو اپنے ساتھ تھیلا لایا تھا اس میں ڈالا اور جسم کو نہر کے حوالے کیا۔ بس یہ دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے اور تہے آپ بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی اسی علاقے کے کچھ لوگ کھیتی باڑی کے لیے نکلے ہیں، اس جگہ سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھا؟ کوئی بیوی ساحل پر بیٹھی، سر سے پیر تک سیاہ پوش، سیاہ نقاب، سیاہ چادر بیٹھی ہے، زار و قطار رو رہی ہے، سر تھام کے بیٹھی ہے، رو رہی ہے۔ پوچھا آگے بڑھ کر کیا کوئی قیمتی سامان گر گیا، ہم نکال دیں؟ وہ بیوی کہتی کہ ہاں، حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دی، میری مدد کرو، میرے بچوں کے لاشیں پانی سے نکال دو۔ وہ کسان اترے، دونوں بچوں کے بے سر کے لاشیں نکالے، یہ بیوی دونوں بچوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، کبھی سر بڑے بھائی کے سینے پہ پٹکتی، کبھی چھوٹے بھائی کے۔ پھر ان کسانوں کو دیکھ کر کہتی ہے وہ بیوی، تم نے میری مدد کی، میرے بچوں کے لاشیں نکالے، میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گی، میں تمہاری بخشش کی ضامن ہوں۔ وہ حیران ہو کر کہتی آپ ہیں کون جو اس طرح سے ہمیں جنت کی بشارت دے رہی ہیں؟ پس نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے وہ بیوی اتنا کہتی ہے میں کوئی اور نہیں تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں اور یہ میرے مسلم کے یتیم ہیں۔ عزادارو اب خود ہی فیصلہ کرو نا، کربلا میں ہر شہید کے سرحانے فاطمہ گئی ہے کہ نہیں؟ اب عباس گھوڑے سے گرے فاطمہ موجود، اون محمد گھوڑوں سے گرے فاطمہ موجود، علی اکبر کے برچھی لگی فاطمہ موجود، قاسم گھوڑے سے گرے فاطمہ موجود، اصغر کے گلے میں تیر لگا فاطمہ موجود، ارے حسین گھوڑے سے گرے فاطمہ آغوش میں لینے کے لیے موجود، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم کے بچے قتل کیے جاتے اور حسین کی ماں زہرا کے ساتھ؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب ينقلب۔